بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 15 مئی 2015 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاکف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اولاد کی پرورش کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة تحریم کی یہ تین آیات, آیت نمبر 6, 7 اور 8, یہ بھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں. ان میں سے پہلی دو آیات پر اگر سے گفتگو پچھلی مرتبہ بھی ہوئی تھی, لیکن کچھ گوشے ایسے ہیں جو ابھی مزید وضاحت طلب ہیں, اور سب سے پہلے میں انہی کو آج اپنا موضوع سخن بناؤں گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, یہ ہے چھٹی آیت. اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. وقودها الناس والحجارہ, وہ آگ وہ ہے کہ اس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد, اس جہنم کی آگ پر دوزخ پر معمور ہیں ایسے فرشتے جو انتہائی تندخو ہیں, سخت دل ہیں. غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم, اور وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے, جو حکم ملتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں, کسی کی چیخ و پکار آہ و فغاں ان پر کوئی اثر نہیں کر سکتے. ويفعلون ما يؤمرون, کرتے وہی ہیں جو ان کو حکم ہوتا ہے. اس آیت میں میں نے عرض کیا تھا کہ اہل ایمان کے لیے بہت اہم رہنمائی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے, ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے. اسی سورہ مبارکہ میں, بلکہ ان صورتوں میں, یہ جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں مدنی صورتیں, سورہ حدید سے شروع ہوئی ہیں, ان میں اس سے پہلے بھی بیویوں اور اولاد کا ذکر آیا ہے وارننگ کے انداز میں. سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم, بڑا چونکا دینے والا انداز ہے. اہل ایمان تمہاری بیویوں اور تمہارے اولاد میں تمہارے دشمن ہیں. واحذروهم، محتاط رہو، چوکنے رہو، آنکھیں کھول کے رکھو. اب یہ وارننگ دی گئی ہے اور وارننگ بھی ایسی ہے کہ بڑی الارمنگ قسم کی. میسج کیا ہے اس میں؟ کہ ان کی محبت تمہاری عاقبت کو برباد نہ کرنے کا موجب بن جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ محبت حقیقت کے اعتبار سے تمہاری بدترین دشمنی ہوگی. اگر ان کی محبت میں اللہ کے احکامات کو نظر انداز کرو، اللہ کی قائم کردہ حدود کو توڑنے لگو ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے، اور تمہیں جہنم میں جانا پڑے، تو اس سے بڑی دشمنی کوئی نہیں ہو سکتی. اینڈ ریزلٹ کے اعتبار سے یہ دشمنی ہے. یہ الارم، یہ وارننگ دے دی گئی. پھر خاص طور پر اولاد کے حوالے سے اضافی طور پر دو وارننگز آئیں. جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں بیویاں اور اولاد دونوں شامل. اولاد کے حوالے سے ایک وارننگ اسی صورت میں پھر آ گئی، انما اموالکم واولادکم فتنہ. جان لو تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہیں. فتنے کا بہت سے مفہوم ہے، لیکن جو بیسک سینس ہے اس کا یہ ہے کہ جس پر جانچا جائے، پرکھا جائے. کوئی فتنہ جو ہے، اصل میں جب کوئی مشکل آتی ہے تو انسان کی اصل جانچ پرکھ ہوتی ہے کہ اس میں ایمان کتنا ہے، یہ کتنا ہمت والا ہے. یہ جو کچھ کہتا ہے کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، اصل میں حقیقت تب آئے گی جب کسی مشکل سے سابقہ پڑے گا کہ اصل میں یہ کیا ہے، کسوٹی. تو انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، یعنی انہی کے ذریعے اللہ تمہیں آزما رہا ہے، اور یہی تمہارے ویک پوائنٹ ہیں. شیطان اس سے فائدہ اٹھا کر تمہیں پٹری سے اتارنا چاہتا ہے. یہ وارننگ آ گئی. پھر ایک وارننگ آئی سورہ منافقون کے آخر میں، بلکہ وہ اس سے پہلے آ چکی تھی، اس میں بھی اولاد کے حوالے سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اہل ایمان، دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں. سورہ منافقون کا یہ آخری آیات ہیں اور ہم پڑھ چکے ہیں. یہ کس تناظر میں آئی ہے، یہ بات کس کانٹیکس میں آئی ہے؟ نفاق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ شاید منافق پہلے دن سے ایمان لایا ہے سازش کے طور پر. یہ تصور غلط ہے. ایسے منافقین بہت ہی کم تھے. یہ بھی ایک منافقین کی قسم ہے، کوئی بھیس بدل کر آ جائے، جیسے انڈیا سے بہت سارے آتے ہیں بھیس بدل کر، اور وہ مسجدوں میں امام بھی لگ جاتے ہیں، اور ہوتے جاسوس ہیں، ہوتے ہندو ہیں، لیکن وہ سب کچھ سیکھ پڑھ کر آتے ہیں کہ جو انہیں یہاں پر اس حیثیت میں کرنا ہے. تو ان کا یہ تو منافقت، کھلی منافقت ہے. اصل میں تو کافر ہیں، لیکن ایسے کافر تو بہت کم. دور نبوی میں شاذ ایک دو مثالیں ہیں اس کی. اصل منافقین کیا تھے؟ اللہ پر ایمان لائے ہیں صدق دل سے، یہ قرآن کی جو تعلیم ہے، دعوت ہے، وہ دل میں اتری ہے، یہ حق ہے. آخرت حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، لیکن دنیا کی محبت ایسی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے کہ اب جب کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، آؤ جہاد اور قتال کے لیے، اب وہ دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بنی ہوئی ہے. تپتی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری، دین کا تقاضا یہ ہے. اب پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. پیچھے ہٹنے کا بھی ایک پروسیس ہے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے بہانے کریں گے کہ نہیں، اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں ہے انفاق کرنے کے لیے، نہیں اس وقت ہم نہیں نکل سکتے، یہ مصروفیت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ کی شرافت اور مروت تھی کہ آپ جانتے ہوئے بھی کہ یہ جھوٹا بہانہ کر رہا ہے اس کا قبول کر لیتے تھے، ٹھیک، اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے. کچھ عرصے کے بعد جب انہیں محسوس ہوا کہ ہم ہر دفعہ بہانہ کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اب ہمارے اس بہانے کے اندر وزن نہیں رہا، تو وزن پیدا کرنے کے لیے قسم کا اضافہ کر دیتے تھے، قسم ہے اللہ کی آپ یہ مجبوری ہے، ورنہ تو ہم ضرور جاتے. یہ ہے نفاق کا سفر، دین کے تقاضوں سے جی چرانا، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت میں
دین کے تقاضے پیچھے اور اس محبت کے تقاضے آگے آنے لگ جائیں گے. یہ ہے اصل میں نفاق کا. تو اگر منافقت سے بچنا ہے, مرض نفاق سے بچنا ہے, تو دیکھو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے تم اس منافقت کے سفر پر جو ہے اس ٹریک پر پڑ جاؤ گے. وارننگ دے دی گئی. ابھی تک یہ وارننگز کا انداز تھا, یہاں پر یہ بھی ایک انداز کی وارننگ ہے, لیکن پازیٹیولی ایک رہنمائی کی گئی ہے کہ تمہیں اپنے اہل و عیال کے حوالے سے, ان کی تربیت, بچوں کی تربیت کے حوالے سے کس اصول کو مدنظر رکھنا چاہیے. یہاں دیکھیے ابھی تک جو بات آئی ہے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں خاص طور پر اولاد کے لیے جو محبت اور شفقت رکھی ہے, اصل مربی تو اللہ ہے, خالق بھی وہ ہے, رازق بھی وہ ہے, لیکن اس نے سلسلہ اسباب جو بنایا ہے اس میں دنیاوی اعتبار سے رازق کون ہمیں نظر آتا ہے, پال کون رہا ہے بچوں کو, وہ ماں کی مامتا ہے جس کا بڑا حصہ ہے, اور باپ ہے. باپ کے دل میں جو اولاد کی محبت ہے وہ غیر معمولی ہے, بڑی اسٹرانگ ہے. اور چونکہ اللہ نے یہ کہنا, یہ جو سلسلہ کون و مکان بنایا اور سلسلہ تخلیق, اس میں ربوبیت کے جو ظاہری مظاہر ہیں اس میں ان کو سب سے زیادہ استعمال کیا گیا ہے. ویسے اللہ نے صاف کہہ دیا کہ رازق اصل میں ہم ہیں, لیکن تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنی اولاد کے رازق ہیں. دنیا میں تو ایسے ہی نظر آتا ہے, بھاگ دوڑ تو والد کو کرنی ہے. وہ اس محبت کی وجہ سے کر رہا ہے. یہ محبت جو ہے یہاں تک کہ جانوروں میں بھی ہمیں نظر آ رہی ہے, ممتا کی محبت. ذرا بچوں کو یا انڈوں کو خطرہ ہو رہا ہے کسی پرندے کے, تو وہ کیسے بچانے کے لیے جو ہے وہ سخت سے سخت خطرہ بھی مول لے لیتے ہیں, اور اپنا پیٹ کاٹیں گے ان کے منہ میں چونچ میں ضرور ڈالے گا, ماں جو ہے وہ پہنچائے گی. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کائنات کا حصہ ہیں, اور جو محبتیں ڈال دی اللہ نے انسان میں, ان میں سب سے اسٹرانگ ہے اولاد سے محبت. اسی لیے یہاں میں آپ نے دیکھا کہ بار بار اولاد کا ذکر آ رہا ہے, اور یہ وہ محبت ہے جو انسان سے بہت کچھ کروا سکتی ہے. اس کے حوالے سے میں یہ بھی کہا کرتا ہوں کہ اس محبت کی نوعیت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خود باپ ہو. اسے اکیڈیمیکلی نہیں سمجھایا جا سکتا. ہمارے نوجوان ایک ساتھی تھے, وہ اپنے والدین کی, والد صاحب کی بہت شکایت کیا کرتے تھے, یہ ہے بڑے سخت ہیں, یہ ہے رکاوٹ ڈالتے ہیں. وہ آ گئے تھے دین کی طرف. میں ان سے کہتا تھا کہ نہیں بھائی, باپ کے ساتھ آپ کا رویہ جو ہے وہ حسن سلوک کا ہونا چاہیے, اطاعت کا ہونا چاہیے, فرما برداری کا ہونا چاہیے. باپ کا مقام بہت اونچا ہے اور آپ نہیں سمجھ سکتے. وہ اس طرح سے ذکر کرتے تھے کہ جیسے باپ ان کا دشمن ہے. میں نے کہا دشمن نہیں ہوتا, ہو ہی نہیں سکتا. پھر میں نے ایک مرتبہ انہیں کہا, ان کی شادی قریب آئی, میں نے کہا اب آپ کی شادی ہو جائے گی, اولاد ہوگی, تو آپ کو پتہ چلے گا باپ کیا ہوتا ہے. اور واقعی ایسا ہوا, جب ان کی اولاد ہو گئی اور بچی پہلی پیدا ہوئی, دو تین مہینے کے بعد وہ میرے پاس آئے کہ آپ صحیح کہتے تھے. اور اب میرے اپنے والد صاحب کے ساتھ تعلق بالکل صحیح ہو گیا, میرا رویہ بالکل صحیح ہو گیا. یہ ہے اصل ایشو کہ اولاد کے لیے انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے. اصل محبت اللہ کی ڈالی ہوئی ہے یہ, اور اللہ نے ان کی پرورش کرنی ہے, کروانی ہے, سبب بنا دیا والدین کو. لیکن یہی محبت جو ہے وہ پھر انسان کے پاؤں کی بیڑی بن کر اس کو غلط رستے پر بھی ڈال دیتی ہے. لہذا اسی محبت کے حوالے سے ایک بات ڈالی گئی کہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری اولاد کامیاب ہو, اس کا مستقبل سمر جائے, اسے خیر ہی خیر ملے, سارا خیر ان کے حصے میں آ جائے. اولاد اگر جو ہے وہ تکلیف میں ہے تو والدین تڑپ رہے ہوتے ہیں. ویسے کہنے کو تو لوگ کہہ دیتے ہیں, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے, کوئی کسی کے اوپر بھی ظلم اور زیادتی ہو تو ہم تڑپ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ زیادہ تر شاعرانہ باتیں ہیں. حقیقت میں والد بچوں کو، اولاد کو تکلیف میں دیکھ کر والدین تڑپ رہے ہوتے ہیں. عالم واقعہ میں صرف یہاں ہوتا ہے وہ معاملہ، جبکہ اولاد کا والدین کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے، وہ فیل ہی نہیں کر سکتے. تو جب تمہیں اپنی اولاد کی اتنی خیر خواہی عزیز ہے، تم چاہتے ہو کہ ان کا مستقبل اچھا بنے، وہ کامیاب ہوں، انہیں خیر اور راحت ملے، تکالیف ان تک نہ پہنچیں، اور اگر تمہارا واقعی آخرت پر ایمان ہے، کتاب یہاں مسلمانوں سے ہے اور ہم سب کہتے ہیں ہمارا آخرت پر ایمان ہے، تو پھر خیر خواہی صرف ایک ہے کہ ان کی آخرت جو ہے سنوارنے کی کوشش کرو، جہنم کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو. اصل خیر خواہی یہ ہے، یہ ہے اصل میں اس کا جو تھیم ہے. قو انفسکم واہلیکم نارا. انسان اپنے حوالے سے بھی بہت خود غرض ہوتا ہے، کوئی شک نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ کم ہوں گے، کچھ زیادہ ہوں گے، خود غرض ضرور ہوتا ہے اپنے حوالے سے، اپنا مفاد سب سے پہلے دیکھتا ہے. ہاں دین کی تعلیمات سے اگر اس کا تزکیہ ہو گیا ہو تو وہ اوروں کے مفادات کے بارے میں بھی خیال کرنا شروع کرتا ہے، ہمسایوں کا بھی کچھ مفادات ہونے چاہیے، ان کا بھی خیال، عزیزوں اور رشتہ داروں کا بھی، صلہ رحمی کا بھی خیال، پڑوسیوں کا بھی خیال، اپنے ہم قوم لوگوں کا خیال، اپنی پوری امت کا خیال، لیکن سب سے پہلے اپنی ذات آتی ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. تو قو انفسکم، تمہیں اپنی بھی، اپنی اپنا مستقبل، اپنا فیوچر عزیز ہے، اور اپنے اولاد کا، تو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے. یہ دنیا جو ہے یہ بالکل عارضی ہے، ہم چونکہ وہاں تک پہنچے ابھی نہیں ہیں تو ہمیں یہی کل کائنات نظر آتی ہے. جب وہاں پہنچیں گے، اور یقیناً سب کو پہنچنا ہے میدان حشر میں، اس وقت یہ دنیا کیسی نظر آ رہی ہوگی؟ قرآن تو ابھی بھی بتا رہا ہے ہمیں، ہماری آنکھیں کھول رہا ہے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا نہ ہونے کے برابر. وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، بالکل نہ ہونے کے برابر. ویسے بھی جب آپ وہ ابدی زندگی اور یہ بڑی محدود سی زندگی چند سالوں پر محیط، اس کی کوئی ایکویشن بنی نہیں سکتی، آپ کی ریاضی، آپ کا الجبرا یہاں پر فیل ہو جائے گا، کیسے ایکویشن بن سکتی ہے؟ خالدین فیہا آبادا، اور یہ چند روزہ زندگی کیا تناسب ہے؟ 0.000000 لگاتے جائیں ون، وہ بھی نہیں پراپر بنے گا. تو پھر اس کو، اس کا رسک لے کر اور صرف دنیا کی کامیابی کے اوپر راضی جو ہے وہ قناعت کرنا اور راضی ہو جانا، اس سے بڑی حماقت کوئی ہو سکتی ہے؟ اگر ایمان ہے آخرت پر اور اگر ایمان ہے اس قرآن پر، سب سے بڑی حماقت یہ ہے، اصل انجام کو بھول کر. چنانچہ وہاں پر کیا صورتحال ہوگی جب پہنچیں گے، اور خود اللہ تعالی نے واضح کرنے کے لیے قرآن میں کئی جگہ یہ بات رکھی ہے کہ وہاں ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا وقت گزار کے آئے تھے، جس دنیا کے لیے تم نے سب کچھ اپنا جو ہے وہ اپنے مستقبل برباد کر دیا ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کو اور اس کے رسول کو ناراض کیا، قرآن کے احکامات کو پاؤں تلے ڈالا، اس دنیا میں تم رہے کتنے دن تھے؟ کم لبستم فی الارض عدد سنین، بلکہ سورہ مومنون میں تو سوال یہ پوچھا گیا کہ کتنے سال رہے دنیا میں، ذرا بتاؤ، ذرا پیچھے نظر ڈالو، مڑ کر دیکھو دنیا کی طرف، کتنا وقت گزارا تھا؟ قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. جواب ہوگا، متفق جواب یہ ہوگا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا تھا، اس سے زیادہ نہیں. آپ سالوں کی بات پوچھ رہے ہیں، وہ تو ہمیں ایک دن سے بھی کم لگ رہا ہے. یہ اس وقت کے احساسات ہوں گے، ابھی نہیں ہو سکتے، لیکن ابھی قرآن ہمارے کان تو کھول رہا ہے نا، ہونا یہی ہے جو کچھ کہا گیا ہے اس میں، اس میں کوئی شک نہیں. تو اگر مستقبل عزیز ہے اپنا اور اپنے اہل عیال کا، اپنی اولاد کا، تو پھر وہ ہے اصل مستقبل. دنیا دار الامتحان ہے، یہ ہے سب سے اہم ایشو کو جو یہاں پر ڈسکس ہوا. چنانچہ اولاد کے مستقبل کے حوالے سے ٹارگٹ یہ مل گیا، کرنا کیا ہوگا اس کے لیے؟ ابھی تو بدقسمتی سے یقیناً اللہ خیر سے بالکل دنیا خالی نہیں ہوتی. اقبال نے کہا تھا، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. رات کو اٹھنے والے بھی ہیں، خال خال ہیں، لیکن اوور آل پوری امت مسلمہ کے سامنے جو ہے وہ ایک ہی مستقبل ہے، وہ دنیا کا مستقبل ہے. اگلے مستقبل کی کوئی فکر نہیں، نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی. اور اس کے لیے جو سب سے بڑی رہنمائی ہے قرآن، اس سے تعلق کتنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہے مسلمان کا. کرنا کیا ہوگا اگر اولاد کی، آج کل تو بہت مشکل ہے، تعلیم کا مطلب ہی کیا ہے؟ اگر مدارس سے دینیاں کہیں کچھ کام کر بھی رہے ہیں تو وہ تو جہالت کی یونیورسٹیاں ہیں آج. یہی ہمارے روشن خیال لوگ ہیں نا، ہرزہ سرائی کی کوئی انتہا ہوتی ہے، جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دیا جا رہا ہے جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جا رہی ہے. تو اب کرنا کیا ہے؟ وہاں بھی اگرچہ جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے ہر جگہ وہ سٹینڈرڈ کا بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر بھی اصلاح کی گنجائش ہے، وہ اپنی جگہ بات، لیکن ہے تو بنیادی طور پر قرآن و سنت. یہ ایشو الگ تھا، آخر میں آنا تھا، درمیان میں آ گیا. اصل میں کام کرنا ہوگا ذہن سازی پہلے، سب سے پہلے بچے کی ہوتی ہے. اور ذہن سازی میں جو اصل ایمانیات ہیں ان کا ذہن میں بٹھانا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہو رہا، فاعل حقیقی اللہ ہے. ایک زمانے میں تھا، ابھی بھی کہیں کہیں ہوتا ہے، کہ بڑی بوڑھیاں دوائی پلاتے وقت ہوا شافی، دوا تو دے رہی ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر اس کو مفہوم بھی سمجھایا جائے بچے کو، اور یہ کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، لیکن ہوگا تبھی جو اللہ کو منظور ہوگا، اور جو خیر بن پر آیا ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے. یہ جو ماشاء اللہ، ان شاء اللہ، یہ کلمات ہیں، یہ اصل میں ایمان کی بنیادیں ہیں. ان کو اگر مفہوماً سمجھ کے پڑھا جائے اور بچوں کو بھی تلقین کی جائے تو ایک ایمان جو ہے وہ آہستہ پختہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ذہن سازی ہوتی ہے. اور دوسری ذہن سازی ہے کہ دنیا جو ہے یہ منزل نہیں ہے، اس دنیا میں ہم بھیجے گئے امتحان کے لیے، کامیابی یہاں کی نہیں ہے، آخرت کی ہے. یہ ذہن سازی کرنی پڑے گی. اس کے خلاف آج سارا میڈیا لگا ہوا، دنیا بھر کا میڈیا جو ذہن بنا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آخرت کو بھول جاؤ، یہ ڈھکوسلا ہے. ہاں، دنیا اپنی بہتر سے بہتر بناؤ، کامیابی ہے ہی صرف دنیا کی. یہ ذہن سازی کرنی ہوگی، اور یہ والدین ہی کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے پھر تعلیم کا معاملہ، اور تعلیم میں ترجیح کس کی ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت کی ترجیح ہونی چاہیے، باقی چیزیں ثانوی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت اصول دیا اس ذہن سازی کے حوالے سے، اور جو ہمیں بھی اپنانا چاہیے، اپنی اولاد کے اندر بھی راسخ کرنا چاہیے ذہنوں میں. بہرحال دنیا کی زندگی بھی ہمیں گزارنی ہے اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اصول یہ رکھو کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو. آخر یہ شخص بھی تو زندگی گزار رہا ہے، اس کے بھی اتنے اولاد ہیں، بچے ہیں، بہت کم تنخواہ کے اوپر گزارا کر رہا ہے، بہت کم فیسلٹیز جو ہیں دنیا کی اس کو حاصل ہیں، تعیشات میں سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، زندگی تو گزر رہی ہے نا. وہ جو شیخ سعدی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ فقر کا یہ عالم تھا کہ پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اور وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ یعنی اللہ کے حوالے سے کچھ منفی سے خیالات آ رہے تھے کہ آج یہ حال ہے میرے پاس کہ جوتی بھی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ دیکھا تو ایک لنگڑا وہاں سے مشکل سے جو ہے چلتا ہوا گھسڑتا ہوا جا رہا تھا. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ پاؤں تو سلامت ہیں، اس کے پاس تو یہ نعمت بھی نہیں ہے. دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھو اور اولاد کو بھی یہی سکھاؤ، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ آج دین میں ہم یہاں ہیں، دیکھو اور بھی تو ہیں جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں، ہم کیوں نہیں پہنچ سکتے. کمپٹیشن ضرور ہونا چاہیے، کمپٹیشن انسان کی فطرت ہے، لیکن یہ کمپٹیشن کس میں کرو؟ سورہ حدید ہم پڑھ چکے ہیں، سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض. دوڑو بھاگو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت ہمارے شامل حال ہو جائے، ہم وہ کام کریں دنیا میں، اس میں آگے سے آگے نکلو، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا طول و عرض، بلکہ اس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. پانچ مرلے کے مقام کے لیے ہلکان ہوتے پھر رہے ہو، یہ چند روزہ زندگی اللہ کی بندگی میں گزار لو جو واقعی تمہارا رب ہے، تو تمہیں وہ کچھ عطا ہوگا کہ تم سوچ نہیں سکتے. وہ جنت ملے گی جس کا عرض جو ہے وہ آسمانوں اور زمین کے برابر ہے. کمپٹیشن اس میدان میں کیا جائے، اولاد کی تربیت کے اندر اس نقطے کو رکھا جائے. اسی طرح اولاد کی تربیت میں سختی بھی کی جانی چاہیے، اس لیے کہ بچے کا ذہن کچا ہوتا ہے، اسے منکرات سے روکنا، اس پر نگاہ بھی ہو، کردار سازی کے حوالے سے، اس کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں، معمولات کیا ہیں. اور سختی کرنی پڑے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 برس کا ہو جائے بچہ تو پھر اس کو 7 برس سے اس کو نماز کا پابند بنانے کی کوشش شروع کر دو، جب 7 برس کا ہو جائے، اور 10 برس کا ہو کر کوتاہی کرے تو پھر پٹائی بھی کر سکتے ہو. سیدھا رکھنے کے لیے یہ کام بھی اس لیول پر ضروری ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے ہاں جو ابلیسی نظام آیا ہے اور یہودیوں نے جو کلچر اختیار کیا ہے، اور اسی کے تحت یورپ اور امریکہ میں یہ گویا کہ انسانی ترقی کے معراج ہے کہ بچوں کو بھی ذرا سا بھی چھڑکو بھی نہیں، روکو بھی نہیں، ٹوکو بھی نہیں. والدین بھی اگر بچے کو ٹوکیں یا سختی سے کام لیں تو بچے کو حق ہے فوراً پولیس کو فون کرے، اور والدین گھونگ پابند سداسل سلاخوں کے پیچھے. یہ بہت انسانیت کے حوالے سے بہت بڑی سازش ہے. نہ استاد کی کوئی عزت، نہ تعلیم کی کوئی عزت، نہ اس والدین کی کوئی عزت. وہ جو نسل پروان چڑھ رہی ہے، اور وہ جو شیطان اور ابلیس کے جو چیلے وہاں سے جو بن رہے ہیں، جو کلچر وجود میں آ رہا ہے، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ بچے کے اوپر سختی بھی کرو، نظر بھی رکھو. ایک حد تک سختی ہے، شفقت تو ہوگی ہی ہوگی، لیکن سیدھا رکھنے کے لیے اس کی تربیت کا یہ حصہ بھی ہے، اگرچہ کم سے کم ہونا چاہیے. آخری اس میں جو میں پوائنٹ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ جس اولاد کے دنیاوی مستقبل کو لیے ہم سب کچھ اپنا بھی لٹا دیتے ہیں، والدین دنیا میں یہ کوئی اچھا مقام حاصل کر لیں، یہ تعلیم ان کو وہ ملے کہ جو آج دنیا میں ریسپیکٹیبل تعلیم سمجھی جاتی ہے، اس لیول کی تعلیم ان کو ملے، اور یہی اس پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار ہوتا ہے، اس پر بھی فخر کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو بھی جو ہے وہ باہر بھیج دیا ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے، ہمیں اس پر بڑا اعتماد ہے، اتنے بڑے بڑے رزق لیے جاتے ہیں۔ یہی اولاد قیامت کے دن ان کے بارے میں احساسات کیا ہوں گے؟ قرآن نے دو جگہ پر وارننگ کے انداز میں اس کا ذکر کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اس دن جو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورہ عبس کی آیات ہیں، ہر شخص بھاگ رہا ہوگا، جان چھڑاتا ہوگا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے، اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے، بیزاری کا عالم ہوگا، کسی کی کوئی پرواہ کسی کو نہیں ہوگی، نفسا نفسی کا عالم۔ اور اس سے بھی سخت مقام ہے سورہ معارج کی آیات، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، مجرم گناہگار جنہوں نے دنیا میں جو ہے وہ سب کچھ کیا ہے جس سے روکا گیا تھا، زندگی گزاری ہے اپنی مرضی کے مطابق، دنیا طلبی، دنیا پرستی، اب دیکھ رہے ہیں انجام سامنے، جہنم نظر آ رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ، اس وقت ان کی خواہش، شدید خواہش، یود المجرم، انتہائی شدید خواہش مجرموں کی یہ ہوگی کہ کسی طرح ان کی اولاد کو فدیے کے طور پر قبول کر لیا جائے، گناہ تو میرے ہیں لیکن میری اولاد میری جگہ، میں دے رہا ہوں، میں آفر کر رہا ہوں کہ انہیں جہنم میں ڈالو، کسی طرح مجھے بچاؤ۔ یہ اس اولاد کے حوالے سے احساسات یہ ہوں گے، اور قرآن سے زیادہ سچی کتاب کوئی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَن نَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قَوْلًا وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، میری بیوی بھی جائے جہنم میں، میرے گناہوں کی پاداش میں فدیے کے طور پر میری طرف سے حاضر ہے کہ اس کو ڈھونڈ جاؤں دو جہنم میں، اور میرے بھائی بھی، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُوِيهِ، اور پورا کنبہ قبیلہ، وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری نوع انسانی کو میرے بدلے میں، میرے گناہوں کے بدلے میں کسی طرح جہنم میں جھونک دیا جائے، بس میں بچا لیا جاؤں، یہ احساسات ہوں گے اس دن۔ تو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان، یہ موقع بھی ہے، جب تک ابھی کچھ سانس کسی کے باقی ہیں، موت تو آنی آنی ہے، اس سے پہلے پہلے سمجھ لو کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس کا ایندھن ہوں گے وہ جہنم کی آگ، عام آگ نہیں ہے، ویسے تو آگ میں تو تم اس عام آگ میں بھی چند منٹ کے لیے اپنی انگلی نہیں رکھ سکتے، وہ اس سے 100 گنا زیادہ شدید ہوگی، اس کا ایندھن ہوں گے انسان بھی اور پتھر بھی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اور اس پر مامور ہوں گے ایسے سخت دل تند خو فرشتے کہ جو اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے، ویفعلون ما یؤمرون، کرتے وہی ہیں جس کا انہیں حکم ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اب یہاں میں عرض کر چکا ہوں، یا ایھا الذین کفروا سے مراد وہ مسلمان ہیں جو دین کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، جو منافقت کے رستے پر چل پڑے ہیں، جس کی میں تفصیل پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب کوئی بہانے مت بناؤ اللہ کے سامنے، اللہ کے ہاں بہانے نہیں چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تم بہانے کرتے تھے اور وہ تمہیں رخصت دے دیتے تھے، مان لیتے تھے تمہاری بات، یہاں ایسا نہیں ہوگا۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، جو عمل تم نے کیا ہے اب اس کا تمہیں بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال۔ انہی آیات پر میں اتفاق کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگلی آیات کا مطالعہ اللہ نے توفیق دی تو اگلے جمعے کو ہوگا۔ اپنے پاس پوائنٹ تو ایک میں نے نوٹ کیا تھا کہ جاوید چودھری کا ایک کالم کچھ عرصے پہلے میں نے پڑھا تھا، اور اس نے جو پاکستان میں جو بڑے خاندان، ایک زمانے میں 20-22 خاندان ہوتے تھے نا، جو جن کے پاس دولت تھی، سرمایہ داری کا معاملہ جہاں سے شروع ہوا، ان کا انجام لکھا ہوا تھا ایک ایک کا ذکر کر کے، کہ دولت تو ان کے حواس بے حساب تھی اور اولاد کو بھی انہوں نے خوب جو ہے اس سے نوازا، انجام کیا ہوا، یعنی وہ سب اس نے کئیوں کا ذکر کیا تھا کہ انتہائی حسرت ناک موت ان کو جو ہے نصیب ہوئی ہے، اولاد نے ان سے دولت ہتھیانے کے لیے، جائیداد ہتھیانے کے لیے شوٹ کرنے سے بھی گریز نہیں کیا، گن پوائنٹ کے اوپر بھی حاصل کی ہیں، اس کے بعد وہ اتنے فرسٹریٹ ہوئے کہ ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ مریض بن گئے۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دنیاوی اعتبار سے کامیاب ترین لوگ، جو رول ماڈل کہلاتے ہیں، دنیا میں بھی ان کا انجام ایسا ہو رہا ہے، آخرت تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی دکھا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ انسان قرآن کی اس رہنمائی سے فائدہ اٹھائے اور اپنا قبلہ سیدھا کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے چند گزارشات ہیں، میں نے ذکر بھی کیا تھا وہ پرویز رشید وزیر اطلاعات کی جو ہرزہ سرائی ہوئی ہے، اس پر ہمارا ایک پریس ریلیز تو جاری ہو چکا ہے، صرف ذکر ہی کر رہا ہوں کہ اتنے اہم منصب پر فائز یہ شخص جو ہے، اس نے جو ہزیان بقا ہے اور ہرزہ سرائی کی ہے، مدارس کو جہالت کی یونیورسٹیاں قرار دیا گیا ہے، اور مدارس سے مراد مدارس دینیہ ہیں جہاں قرآن اور علوم دینی پڑھائے جاتے ہیں، موت اور آخرت کے تصور کو بھی جہالت قرار دیا اور کہا یہ مردہ فکر ہے۔ آج کا دنیا کا اخبار جو ہے دنیا، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے کالم لکھا ہے اور اس کے اندر اس کی پوری گفتگو جو ہے وہ من و عن ورڈ بائی ورڈ نقل کی ہے کہ یہ کچھ اس نے کہا ہے، اور انہوں نے لکھا ہے میں نے اس لیے پورا نقل کر دیا کہ کہا جاتا ہے جی ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا، غلط سمجھا گیا، ہماری بات کو غلط معنی پہنا دیے گئے، کہ میں پورا وہ ایک ایک جو لفظ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کر دے رہا ہوں۔ اور یہ ہمارے جو ہیں وزیر اطلاعات و نشریات ہیں وفاقی اعتبار سے، یہ اللہ کے ساتھ کھلی بغاوت ہے، سرکشی کی انتہا ہے۔ حکومت کے اندر یا حکومت کے کار پردازان جو ہیں، اب نواز شریف صاحب ہوں جو بھی ہوں، اگر کچھ بھی غیرت دینی ہے رتی بھر، تو ایسے دریدہ ذہن شخص کو فوری برطرف کیا جانا چاہیے، ورنہ ٹھیک ہے جس انجام کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اور تیزی سے بڑھتے جائیں گے بدترین انجام کی طرف جو ہمارا سفر جاری ہے۔ اس ہفتے کے دوران یہ بہت بڑا سانحہ جو ہوا اسماعیلی فرقے کے لوگوں کے خلاف، جو دہشت گردی کا ہولناک واقعہ ہوا ہے، سچی بات ہے جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، کوئی جواز بنتا ہی نہیں۔ اس فرقے کے نظریات سے اگر اختلاف ہے بھی، لیکن اسلام میں تو یہ کہ اسلامی ریاست کے اندر رہنے والے کافر غیر مسلم، ان کی بھی عزت آبرو جان اور مال، اس کی حفاظت ریاست کے ذمے ہے، اور وہ اتنے ہی محترم ہیں جتنے مسلمان، ان کی جان مال عزت و آبرو اتنی ہی قابل احترام ہے جتنا کہ ایک مسلمان کی جان مال اور عزت اور آبرو۔ یہ تو ہماری اگر اسلامی ریاست ہو صحیح معنی میں تب ہوگا نا، اصول یہ، لہذا اس کو کوئی جواز نہیں بنتا، اور بدترین دہشت گردی کی یہ واردات ہے، اور یہ لوگ تو ویسے بھی بےچارے بے ضرر اور معصوم تھے، یہ مزید ایک افسوس کا معاملہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ کام کیا گیا۔ بہرحال تھوڑی سی خوشائند بات یہ ہے تحقیقات کے حوالے سے کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے، اور اصل مجرموں کی ہمیشہ پردہ پوشی کی گئی، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیا گیا کہ کچھ بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہیں، کچھ اندازہ ہے، کچھ شک ہے۔ بھارت کا ذکر کرنا اور اصل جو ہے پراپر را کا ذکر کرنا، یہ تو گویا کہ حرام تھا، اب کم سے کم کھل کر یہ بات کی جا رہی ہے، اور جو مجرم بھی پکڑے جاتے تھے کبھی بھی انہیں عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، یعنی کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے اس کے اندر، یہ کس کے کہنے پر ہوتا ہے، کہ کس نے اصول وضع کیے ہیں اور کیا اس میں مصلحت ہے، اللہ جانے. لیکن اب بہرحال کھل کر را کا ذکر ہو رہا ہے، بھارت کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اچھی بات تو ہے. لیکن اسی حوالے سے ایک اور بات میں عرض کروں گا جو بہت تلخ ہے. ابھی حال ہی میں ہمارے وزیر اعظم بھی تشریف لے گئے افغانستان، اور ہمارے آرمی چیف بھی تشریف لے گئے، اور جا کر وہاں کی افغان حکومت جو ہے، اشرف غنی اور عبداللہ دونوں برابر کے ہی ہیں، اس کے اندر انہیں جو ہے وہ مناصب دیے گئے ہیں. ان کے ساتھ جو ہم آہنگی کا وعدہ کر کے آئے ہیں کہ آپ کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اور واضح طور پر کہا گیا کہ طالبان یا افغانستان جو ہے وہ بھی ہمارے دشمن ہیں، ہم اور آپ دونوں ان کا خاتمہ کریں گے. اور خود یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، را جو کر رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہا ہے؟ افغانستان کی سرزمین سے ہو رہا ہے. سرپرستی کون کر رہا ہے؟ یہی اشرف غنی اور یہی عبداللہ، وہی امریکہ جس کے ہم غلام بنے ہوئے ہیں، اسی کے زیر سرپرستی سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ را جو کچھ کر رہا ہے وہ ادھر سے رہا ہے. تو یہ تو پھر اب اس کا کیا مفہوم سمجھا جائے؟ یہ تو کھلا تضاد ہے. آپ کھول کر کیوں نہیں کہتے کہ آپ کے ذریعے یہ کام ہو رہا ہے اور آپ ہمارے دشمن ہیں؟ طالبان ہے افغانستان، شکر ہے کسی ایک نے تو کالم لکھا، اسد اللہ غالب صاحب جو ہیں نوائے وقت میں لکھتے ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے کالم لکھا ہے خلاف توقع. ان کا کیا قصور تھا؟ ان کا تو کوئی جرم بھی نہیں تھا جو امریکہ چڑھ کر آیا، تو آج تک بھی ثابت نہیں ہے. اور وہ تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ تو حق پر ہیں. اس وقت تو باہر سے آکوپائڈ آرمی جو ہے انہوں نے، آکوپیشن آرمی جو ہے انہوں نے افغانستان کو آکوپائی کیا ہوا ہے. وہ اسلام کی بھی جنگ لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ پاکستان کے وفادار رہے ہیں. اور آپ نے کھلے جا کر جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہاں یہ ہمارے اور تمہارے مشترک دشمن ہیں. یہ پہلے اللہ سے بغاوت ہم نے کم کی ہے کہ ایک اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں، اور ان کے ساتھ دیا ہم نے طاغوتی قوتوں کا. وار آن ٹیرر کس کے خلاف ہے؟ کون نہیں جانتا؟ ٹارگٹ مسلمان ہے. اور کون مسلمان ہے جو اللہ کے وفادار ہے، جو امریکہ کے وفادار نہیں ہے؟ بس اب ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا جو ہے، یہ تو پھر اپنے اس جرم کے اندر کئی گنا اضافہ کرنا ہے. اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا، پہلے ہی پاکستان جو ان حالات سے گزر رہا ہے جس کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا، ضرب عضب بھی اور سب کچھ، یہ ہمارے اسی جرم کا نتیجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے خلاف اتنی بڑی بغاوت کی. اور اسی بغاوت کے اندر، اور اس کا اصل ذمہ دار تو پرویز مشرف تھا، اور انشاءاللہ وہ بھی بدترین انجام سے دوچار ہو کر رہے گا. لیکن اب یہ اسی کے نقش قدم پر چل کر ایک قدم اور آگے بڑھ کر اب طالبان افغانستان کے خلاف بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور مل کر ان کا خاتمہ کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس پر میں اس کے علاوہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. اور یہ ہم اللہ کے غضب کو بھڑکانے کے حوالے سے آخری درجے تک پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے ہر اعتبار سے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.